बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور امریکہ کے مابین بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور ختم۔ ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہمارے اصول اور موقف واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور ان پر کسی قسم کا سمجھوتا یا مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک اعلان۔ چین کے وزیر خارجہ کی ہندوستان اور پاکستان کے حکام سے ٹیلی فون پر بات چیت، جنگ بندی کو جاری رکھنے پر زور۔ اور ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہے، تاہم دہشت گردی کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور عمان کے دارالحکومت مسقط میں ختم ہو گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مذاکرات کا یہ دور ایک ایسے وقت میں منعقد ہوا کہ جب امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو ویٹکاف نے ایک متنازع بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کو یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر بند کرنا ہوگی۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مسقط روانہ ہونے سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہمارے اصول اور موقف واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور ان پر کسی قسم کا سمجھوتا یا مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے مقابل فریق کی جانب سے بہت سے متضاد بیانات سننے میں آ رہے ہیں، اور یہ مذاکرات کی مشکلات میں سے ایک ہے۔ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کے آغاز سے قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی سے ملاقات کی جس میں انہوں نے عمان کی میزبانی کی قدردانی کرتے ہوئے ایران کے مذاکراتی اصولوں اور بنیادوں سے اپنے عمانی ہم منصب کو آگاہ کیا. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ایران کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ہماری حکمت عملی میں شامل نہیں. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے درپے نہیں ہے اور اجتماعی تباہی کے ہتھیاروں کو ایران کی سیکورٹی پالیسی میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایران عرب اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے اجلاس کو ایران اور عرب دنیا کے درمیان افہام و تفہیم اور مفاہمت کے فروغ کا ایک اہم موقع قرار دیا اور اس اجلاس کے انعقاد پر تہران کی اسٹریٹجک کونسل برائے خارجہ تعلقات اور دوحہ کے الجزیرہ اسٹڈیز سینٹر کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی ممالک کے مابین اعتماد سازی کا عمل تسلسل کے ساتھ اور ادارہ جاتی بنیادوں پر جاری رہنا چاہیے. خطے میں ترقی اور خوشحالی طاقتور ممالک کے ذریعے ممکن نہیں بلکہ ایک مضبوط خطے کی تشکیل کے ذریعے ہی ممکن ہے. سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران ہمیشہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام کا پابند رہا ہے اور اس نے مغربی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانے کی کوششوں کی حمایت کی ہے. ایران ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کو حرام قرار دیتا ہے، تاہم ایران اپنے پرامن جوہری حقوق بشمول یورینیم کی افزودگی پر قائم ہے. عباس عراقچی نے کہا کہ ایران امریکہ، یورپ، روس اور چین کے ساتھ نیک نیتی سے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے. اگر ان مذاکرات کا مقصد ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے روکنا ہے تو یہ ہدف پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے، تاہم اگر مقصد ایران کو اس کے جائز جوہری حقوق سے محروم کرنا ہے تو ایران کسی صورت اپنے قومی حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے دفتر نے رویٹرز نیوز ایجنسی کے اس دعوے کو انتہائی مذکہ خیز قرار دیا ہے کہ ایران نے روس کو فتح میزائل کا لانچر دیا ہے. ایران کے نمائندے دفتر کے بیان میں رویٹرز کے ان دعووں پر اسرائیل کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا روس اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں موقف واضح ہے. اس بیان میں درج ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی جاری رہنے تک ایران اس جنگ کے فریقین کو فوجی امداد فراہم نہیں کرے گا. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں امن و استحکام کو بہت اہمیت دیتا ہے اور وہ ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا. موصولہ رپورٹ کے مطابق سید عباس عراقچی نے اپنے حالیہ دورے دہلی کا ذکر کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان کے حالیہ دورے کے دوران ان کی ملاقات ہندوستان کی صدر، وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر سے ہوئی. اس کے علاوہ ایران اور ہندوستان کے 20ویں مشترکہ کمیشن کا اجلاس بھی وزرائے خارجہ کی سربراہی میں منعقد ہوا. انہوں نے ایران اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو دیرینہ اور دوستانہ قرار دیا اور کہا کہ عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود یہ روابط ہمیشہ مضبوط اور فعال رہے ہیں. عباس عراقچی نے امید ظاہر کی کہ ایران کی حکومت کی فعال اور متوازن خارجہ پالیسی کے تحت ایران ہندوستان تعلقات نئے عروج تک پہنچیں گے. آخر میں انہوں نے تاکید کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش پر آمادہ ہے. ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہے، تاہم دہشت گردی کا مقابلہ کیا جانا بھی ضروری ہے. ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے چین کے وزیر خارجہ اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن وانگ یی سے ٹیلی فون پر بات کی اور کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کاروائی کرنا ضروری تھا، لیکن جنگ چھیڑنا ہندوستان کا انتخاب نہیں ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے فوجی کاروائی روکنے کے لیے پہل کی ہے اور ہندوستان نے اسے قبول کیا ہے. امید ہے کہ علاقائی امن و استحکام جلد از جلد بحال ہو جائے گا. چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے امید ظاہر کی کہ ہندوستان اور پاکستان پرسکون رہیں گے اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے، بات چیت اور مشاورت کے ذریعے اختلافات کو صحیح طریقے سے نپٹائیں گے اور حالات کو قابو سے باہر ہونے سے روکیں گے. مسٹر وانگی نے کہا کہ چین ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مشاورت کے ذریعے ایک جامع اور دیرپا جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے. یہ دونوں ممالک کے بنیادی مفاد میں ہے اور بین الاقوامی برادری کی مشترکہ خواہشات کو پورا کرتا ہے. دوسری جانب چینی وزیر خارجہ وانگی نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. واضح رہے کہ بین الاقوامی کوششوں کے نتیجے میں سنیچر کو ہندوستان اور پاکستان نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارر نے ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے. پاکستان کے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنی فتح کا جشن منا رہی ہے, ایسے میں جنگ بندی کی کسی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ پاکستان دیانتداری کے ساتھ سیز فائر کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے. ہندوستان میں کانگریس کے صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے فوجی کاروائی سے پہلے اور بعد کی صورتحال پر غور و خوض کرنے کے لیے فوری طور پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. اتوار کو وزیر اعظم کو لکھے گئے ایک خط میں ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ وہ پہلگام دہشت گردانہ حملے, آپریشن سندور اور جنگ بندی کے اعلان پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا فوری خصوصی اجلاس بلانے کی اپوزیشن کی متفقہ درخواست کو دہرا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اس بات پر بھی بحث کرے گی کہ پہلے واشنگٹن ڈی سی اور پھر ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں جنگ بندی کا اعلان کرتی ہیں. انہوں نے خط میں یہ بھی کہا کہ اس سے قبل 28 اپریل کو لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بھی پہلگام حملے پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا. مسٹر گاندھی نے اپنے خط میں وزیر اعظم سے درخواست کی کہ پہلگام حملہ, آپریشن سندور اور اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے اعلان سے قبل جنگ بندی معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے بارے میں پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جانا چاہیے. کیتھولک عیسائیوں کے نئے پیشوا نے اپنے پہلے پیغام میں دنیا کی بڑی طاقتوں سے کہا ہے کہ اب جنگ نہیں ہونی چاہیے. رائٹرز کے مطابق کیتھولک عیسائیوں کے نئے پیشوا پوپ لیو 14 نے, جو 8 مئی کو انجہانی پوپ فرانسس کی جگہ دنیا کے کیتھولک عیسائیوں کے پیشوا منتخب ہوئے ہیں, ویٹیکن کے سینٹ پیٹر اسکوائر پر ایک اجتماع سے خطاب میں کہا کہ وہ یوکرین میں پائیدار امن, غزہ میں جنگ بندی اور سبھی یرغمالیوں کی رہائی چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جنگ غزہ سے بہت زیادہ دکھی ہیں اور غزہ میں سینی حکومت کی جنگ بند ہونے, انسانی امداد ترسیل اور سبھی قیدیوں کی آزادی چاہتے ہیں. پوپ لیو 14 نے اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ خدا سے ان کی دعا ہے کہ دنیا کو امن کا معجزہ عطا فرمائے. انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے کہ یہ جنگ بندی دونوں پڑوسی اور ایٹمی اسلحے کے مالک ملکوں کے درمیان مضبوط سمجھوتے پر منتج ہوگی. انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے جس میں 60 ملین لوگ مارے گئے تھے 80ویں برسی کی طرف اشارہ کیا اور انجہانی پوپ فرانسس کی مستقل اپیل دہراتے ہوئے کہا کہ اب جنگ نہیں ہونی چاہیے. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ پارٹی پر پابندی لگا دی گئی ہے. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پر پابندی لگاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ حسینہ واجد کی جماعت پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگائی گئی ہے. میڈیا ذرائع کے مطابق اس حوالے سے حکومتی مشیر کا کہنا ہے کہ عوامی لیگ کی سرگرمیاں مقدمے کی سماعت مکمل ہونے تک معطل رہیں گی. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل ایکٹ میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی. فلسطین کے طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت میں مزید 16 بے گناہ شہری شہید ہو گئے. غزہ کے طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی غزہ میں واقع خان یونس پر جارح سینی فوج کے جارحانہ حملوں میں اب تک 10 افراد شہید ہوئے ہیں. خان یونس شہر کے شمال مغرب میں واقع المواسی کے علاقے میں بے گھر افراد کی خیمہ بستیوں پر جارح فوج کے ڈرون حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ میں غزہ کی قدیم شاہراہ پر مسجد پر بمباری میں دو شہری زخمی ہو گئے. اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمالی غزہ میں جبالیہ اور مشرقی غزہ شہر کے اطفہ محلے پر بھی شدید حملے کیے. جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس کے مشرق میں واقع ابسان ٹاؤن کو بھی اسرائیلی فوج کے بھاری توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا. قابض اسرائیل کے خلاف یمن کے کامیاب میزائل حملوں کے بعد تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ کے لیے جانے والے مزید کئی ایئر لائنوں نے اپنی پروازیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے. صحنی اخبار دی مارکر کی رپورٹ کے مطابق اب تک 19 بین الاقوامی ایئر لائنوں نے تل ابیب کے لیے فضائی سروسز کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہندوستان کی قومی ایئر لائن ایئر انڈیا نے بھی تل ابیب کی اپنی پروازیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے. نئی دہلی سے تل ابیب جانے والی ایئر انڈیا کی پروازیں کم از کم 25 مئی تک بند رہیں گی. ایئر انڈیا مقبوضہ علاقوں کو جانے والی واحد براہ راست ایئر لائن اور اس کی پروازوں کی معطلی کا مسافروں پر خاصا اثر پڑتا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول، یا رسول اللہ تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ. دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ. بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، میرے سر دامن کا سایہ یا رسول اللہ، میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا یا رسول اللہ زبان کھلتی نہیں ہے آپ ہی اب حوصلہ طرح عرض تمنا یا رسول اللہ کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی آپ کے در تک ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خدا کسی بندے کو تکبر کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے اپنے مخصوص انبیاء اور اولیاء کو دیتا لیکن خدا نے اپنے انبیاء اور اولیاء کے لیے بھی تکبر پسند نہیں فرمایا بلکہ تواضع اور فروتنی کو پسند فرمایا ہے لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین انسان کو اپنی حقیقت سے ہر وقت آگاہ رہنا چاہیے دنیا کے مال و زر اور طاقت کے حصول کے بعد اکثر انسان اپنی اصلیت کھو بیٹھتے ہیں اور طاقت کے نشے میں وہ ایسی حرکتیں انجام دینا شروع کر دیتے ہیں جو اسے بربادی کی طرف لے جاتی ہیں انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے جس خدا نے پیدا کیا جس نے اسے یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں وہی خدا اسے ان نعمتوں اور اس خوشحال زندگی سے محروم کرنے پر بھی قادر ہے اس لیے خدا کے معین کردہ اصولوں کے مطابق معاشرے میں زندگی گزارنی چاہیے اور تکبر و غرور سے بچنا چاہیے صاحبان عقل نے بارہا اس بیماری سے بچنے کی تلقین اور نصیحت کی ہے خبردار تکبر سے محفوظ رہنا کیونکہ خداوند عالم نے متکبرین کو ذلیل اور مغرورین کی ناک رگڑی ہے اور غرور کا نتیجہ ناکامی مایوسی ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا خداوند عالم ان متکبروں کو سخت ناپسند کرتا ہے جن کی چال میں اکڑ ہوتی ہے اور ایسے لوگوں پر زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں کیونکہ اکڑنے والا خدا کا دشمن ہوتا ہے، تکبر اور اکڑ بیوقوفی اور حماقت کا نتیجہ ہے، ورنہ انسان کے پاس اکڑ کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اپنے اول و آخر کو یاد کر لے تو ابتدا میں نطفہ نجس تھا اور آخر میں مردار ہو جائے گا، تو اب تکبر اور اکڑ کی کیا وجہ ہے؟ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انسان کے شکم میں غلاظت کا وجود اس جذبہ غرور کو مٹانے کے لیے کافی ہے کہ جو اپنے ساتھ شکم میں لیے پھرتا ہے۔ وہ کس بات پر اکڑتا ہے؟ خبردار، غرور، اکڑ اور اس کے اسباب سے محفوظ رہنا، اور کبھی بھی زمین پر خط دینے والا لباس نہ پہننا کہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے، اور ایسا آدمی بوئے جنت سے بھی محروم رہتا ہے۔ ایسے شخص کی قبر جہنم کی طرف دھنس جاتی ہے، اور اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بھی زمین میں دھس گیا تھا۔ اللہ تکبر کرنے والوں سے نعمتیں سلب کر لیتا ہے۔ شیطان کا انجام پیش نظر ہے کہ وہ اس ایک تکبر کی وجہ سے نعمت قرب الہی سے محروم ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تکبر سے بچو، کیونکہ جب کسی بندے کی عادت تکبر ہو جاتی ہے تو خدا حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام جباروں میں لکھ لو۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جو اپنی سعادت و خوشبختی کا خواہاں ہے، اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اس نفرت انگیز صفت سے اپنی شخصیت کو الگ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس نے اس کی سرکوبی کی کوشش نہ کی تو ہمیشہ ناکامی کا شکار رہے گا۔ یوں تو دنیا میں فسادات کی بہت سی وجہیں موجود ہیں، لیکن علماء اخلاق نے غرور و تکبر، خود پسندی اور خودخواہی کی صفت کو ام الفساد یعنی فساد کی ماں قرار دیا ہے۔ غرور اور خود پسندی کو تمام گناہوں اور بری صفات کا سبب بتلایا ہے۔ خود پسند اور غرور میں ڈوبا ہوا انسان خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ ایسا شخص صرف حیوانیت کو چاہتا ہے۔ اس کے تمام افعال و حرکات و کردار اور گفتار کا مرکز حیوانی خواہشات کا چاہنا اور اس کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسا انسان مقام عمل میں اپنے آپ کو حیوان سمجھتا ہے، اور زندگی میں سوائے حیوانی خواہشات اور حوث کے اور کسی ہدف اور غرض کو نہیں پہچانتا۔ حیوانی پست خواہشات کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کو آزاد جانتا ہے، اور ہر کام کو جائز سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف ایک چیز مقدس اور اصل ہوتی ہے، اور وہ اس کا حیوانی نفس اور وجود ہے۔ انسان کی نیک بختی اور بشری سعادت کی سب سے بڑی دشمن خود پسندی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں تکبر اور خود پسندی جتنی مذموم صفت ہے، کوئی بھی اخلاقی برائی اتنی ناپسند نہیں ہے۔ خود پسندی الفت و محبت کے رشتے کو ختم اور یگانت و اتحاد کو دشمنی سے بدل کر انسان کے لیے عمومی نفرت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا دوسروں سے اپنے لیے احترام و محبت کا خواہش مند ہو، اتنا ہی دوسروں کی حیثیت و عزت و وقار کا قائل ہو، اور ان تمام باتوں سے پرہیز کرے جن سے حسن معاشرت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، یا رشتہ محبت کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ لوگوں کے جذبات کا احترام نہ کرنے سے اس کے خلاف عمومی نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شخص مورد اہانت بن جاتا ہے۔ جو لوگ انبیاء الہی کی مخالفت اور حق و حقیقت کے قبول کرنے سے اعراض کرتے رہتے تھے، وہ ہمیشہ دنیا کی خونی جنگوں میں اس بات پر راضی رہتے تھے کہ ہستی بشر سرحد مرگ تک پہنچ جائے، اور یہ جذبہ ہمیشہ حاکمان وقت کے غرور و خود پرستی ہی کی بنا پر پیدا ہوتا تھا۔ پست اقوام و پست خاندان میں پرورش پانے والے افراد جب معاشرے میں کسی اچھی پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ متکبر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی شخصیت کو دوسروں کی شخصیت سے ماورا سمجھتے ہیں، اور ان کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی شرافت کا ڈھنڈورا پیٹیں، مگر ایسے افراد بھول جاتے ہیں کہ غرور و تکبر نے نہ کسی کو شائستگی بخشی ہے، اور نہ ہی کسی کو عظمت و سربلندی کی چوٹی پر پہنچایا ہے۔ اور سامعین اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترم جناب شیخ علی سرور صاحب گھوسی مئو یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے ماہ رمضان میں نشر ہونے والے پروگرام سنے, خاص کر نور رمضان, صبح رمضان اور عید فطر کی مناسبت سے پروگرام سنا, بہت ہی اچھا لگا اور معلومات میں اضافہ ہوا. آپ لوگ پروگراموں کو بہت ہی عرق ریزی سے ترتیب دیتے ہیں, خدا آپ سب کی حفاظت فرمائے, آمین. اور سامعین محترم شیخ علی سرور صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
مدینہ کے والی ولید کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کے باغات پر قبضہ کر لے. مروان بن حکم بھی خرمے کے اس باغ پر اپنی نظریں گڑائے رہتا تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ملکیت تھا. وہ ولید کے پاس گیا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ اس باغ کو خرید لوں. ولید نے جواب میں کہا, یہ ممکن نہیں ہے. کیا تم حسین ابن علی کو نہیں جانتے؟ وہ کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. مروان نے ولید کی باتیں نہیں مانی اور اس سے اصرار کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس پاس اسے بھیج دیا جائے. ولید امام علی مقام کی خدمت پہ پہنچا اور آپ سے درخواست کی کہ وہ اپنا باغ اسے فروخت کر دیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, یہ نخلستان میرے پدر بزرگوار نے لگایا تھا اور اسے میرے حوالے کیا تھا, اس لیے کوئی بھی اس کو مجھ سے نہیں لے سکتا. ولید نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا, ٹھیک ہے, اگلی بار میں اپنی فوج کے ساتھ آؤں گا. یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی تیوریوں پر بل آ گئے اور وہیں ولید کو دبوچ لیا. ابھی امام علیہ السلام نے اسے دبوچا ہی تھا کہ وہ گڑگڑانے لگا اور آپ کو آپ کے والدین کا واسطہ دینے لگا کہ امام اسے چھوڑ دیں. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اسے چھوڑ دیا. ولید نے اعتراف کیا کہ اے فرزند رسول, یہ نخلستان یا خرمے کا باغ آپ کا ہی ہے, میں نے غلطی کی ہے. جب ولید نے یہ اعتراف کر لیا تو امام علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے ولید, آج سے یہ باغ تیرا ہے. یہ سن کر سب کو تعجب ہوا. ولید نے کہا, جانتے ہو کہ حسین نے یہ باغ مجھے کیوں بخش دیا ہے؟ کیونکہ میں نے ان کے حق کا اعتراف کر لیا ہے, اسی لیے انہوں نے یہ باغ مجھے بخش دیا. اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اپنے حق کا دفاع کرنے کے لیے ہر طرح کا خطرہ مول لیا جا سکتا ہے. مگر جب حقیقت روشن ہو گئی تو حسین ابن علی جیسے شخص کے لیے بھی اس طرح کے باغ سے چشم پوشی کر لینا بہت ہی آسان ہے.
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 اردی بہشت، 14 ذی قعدہ اور 12 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس اردی بہشت سن 1349 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بحرین میں ہونے والے ریفرینڈم کی تائید کی اور اس طرح بحرین کی آزادی کا راستہ ہموار ہو گیا۔ واضح رہے کہ بحرین جو خلیج فارس میں ایک جزیرہ ہے اور ظہور اسلام سے قبل ایران کے قلمرو میں شامل تھا، 7ویں صدی ہجری میں دوبارہ ایرانی حکومت کے تحت آ گیا۔ 1162 ہجری شمسی میں بحرین پر کویت سے آنے والے افراد کی حکومت ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں بحرین کو برطانیہ کی سرپرستی حاصل ہو گئی، البتہ حکومت ایران بحرین پر اپنی باضابطہ حاکمیت پر زور دیتی رہی اور برطانیہ سے اس سلسلے میں شدید احتجاج بھی کیا۔ جب سن 1970 کے عشرے کے ابتدائی برسوں میں برطانیہ نے خلیج فارس میں واقع اپنی کالونیوں سے پسپائی اختیار کرنی چاہی تو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بحرین میں ریفرنڈم کرائے جانے پر شاہی حکومت کو راضی کر لیا۔ چنانچہ ریفرنڈم کا نتیجہ بحرین کی آزادی کی شکل میں سامنے آیا اور 15 اگست 1971 کو اس نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ بحرین کا رقبہ 690 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ جزیرہ خلیج فارس کے جنوب میں واقع ہے۔ چودہ ذی قعدہ سن 387 ہجری قمری کو مشہور وائز اور خطیب ابن سمعون کا بغداد میں انتقال ہوا۔ وعظ و خطابت ان کی وجہ شہرت بنی۔ اس کے علاوہ علم حدیث میں بھی وہ ماہر تھے۔ انہوں نے حدیثیں جمع کرنے میں بہت زیادہ محنت کی اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں کے سفر بھی کیے۔ ابن سمعون کی کتابوں میں الامالی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کی کتابیں کتب خانہ دمشق میں موجود ہیں۔ چودہ ذی قعدہ سن 1294 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عالم دین آیت اللہ ذوالنوری تبریز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی کا دور اپنے وطن میں ہی علم کے حصول میں گزارا۔ اس کے بعد حوزہ علمیہ نجف اشرف چلے گئے۔ آپ درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد ایران لوٹ آئے اور تالیف و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ ذوالنوری کے بہت سے شاگرد بھی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ ذوالنوری کی کتابوں میں قضاء و شہادت اور شرح عروۃ الوثقی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ بارہ مئی سن 1718 عیسوی کو اردو کی پہلی مطبوعہ کتاب کے مصنف جان جوشو کیٹلر کا انتقال ہوا۔ جان جوشو کیٹلر جرمنی کے شہر ایل بینک میں 25 دسمبر 1659 کو پیدا ہوئے۔ وہ مختلف شہروں میں ملازمتیں کرتے ہوئے 1682 میں ایمسٹرڈم پہنچے، جہاں انہوں نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی اور اسی ملازمت کے سلسلے میں وہ ہندوستان گئے۔ وہ ترقی کرتے کرتے 1700 عیسوی میں آگرہ کی فیکٹری کے اور پھر 1710 میں سورت کی فیکٹری کے ڈائریکٹر ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں سفارتکاری کے فرائض بھی انجام دیے اور وہ شاہ عالم، بہادر شاہ اور جہاندار شاہ کے درباروں سے بھی وابستہ رہے۔ انہوں نے اردو لغت اور قواعد سے متعلق ایک کتاب تحریر کی۔ یہ کتاب اردو کی پہلی مطبوعہ کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں فارسی زبان کی قواعد بھی تحریر ہیں۔ اس کتاب کا ایک نسخہ ہالینڈ کے شہر ہیگ کے رائل آرکائیو میں موجود ہے۔ بارہ مئی سن 1820 کو نرسنگ کے شعبے کی بانی فلورسنگ نائٹیگیل فلورینس شہر میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنی جوانی کے ایام برطانیہ میں گزارے اور اپنا زیادہ تر وقت مختلف بیماریوں اور مریضوں کی تیمارداری کے طریقوں کے سلسلے میں مطالعہ کرتے ہوئے گزارا۔ نائٹیگین کو جنگ کریما کے دوران نرسنگ اور زخمی فوجیوں کی نگہداشت کے لیے محاذ جنگ پر بھیجا گیا۔ انہوں نے انتہائی بلوس خدمات انجام دیں۔ وہ رات کے وقت ایک چراغ لے کر میدان میں جاتی تھیں اور زخمیوں کو دوسرے امدادی کارکنوں کی مدد سے نگہداشت کے مقامات پر منتقل اور پھر ان کا علاج معالجہ کرتی تھیں۔ اس بنا پر وہ چراغ والی خاتون کے نام سے مشہور ہوئیں۔ انہیں ایک مثالی نرس قرار دیا جاتا ہے۔ 1910 میں ان کا انتقال ہوا۔ بارہ مئی سن 1938 کو اردو کے مشہور ادیب مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کا انتقال ہوا۔ وہ 1875 میں نجیب آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ لاہور میں سکونت اختیار کرنے کے بعد وہ دیال سنگھ کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ مولانا اکبر شاہ کو تاریخ کا خاص ذوق تھا۔ ان کی تصانیف میں آئینہ حقیقت نما، معیار العلماء، نظام سلطنت اور تاریخ اسلام قابل ذکر ہے۔ 12 مئی 1938 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ بارہ مئی سن 1964 کو کراچی میں اردو سائنس کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس کالج کا سنگ بنیاد پاکستان کے اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے رکھا۔ یہ پاکستان کا پہلا کالج ہے جس میں انٹرمیڈیٹ سے ایم ایس سی تک کی تدریس اردو میں دی جاتی ہے، اور یہ طلبہ و طالبات کی تعداد کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا کالج ہے۔ اردو سائنس کالج کا ایک اہم ادارہ شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ ہے، جو اب تک مختلف سائنسی علوم کی متعدد کتابیں شائع کر چکا ہے۔ بارہ مئی سن 1994 کو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی بنیادی وجہ 4400 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط قراباخ کا علاقہ ہے، کہ جس پر دونوں ملک اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ 1991 میں آذربائیجان کی آزادی کے اعلان کے بعد قراباخ نے بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، جس کے ایک سال بعد مئی 1992 میں آرمانیا نے قراباخ کو آذربائیجان سے علیحدہ کرنے کے لیے اس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ دو سال بعد 12 مئی 1994 کو سلامتی کونسل اور یورپی یونین کے تعاون سے منسک گروپ کی تشکیل کے ذریعے قراباغ میں جنگ بندی عمل میں آئی۔ 12 مئی 2008 کو چین کے جنوب مغربی صوبے سی چوان میں 7.9 شدت کا ایک شدید زلزلہ آیا۔ اس تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں تقریباً 90,000 افراد ہلاک، 400,000 کے قریب زخمی اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ اس زلزلے کو چین کی حالیہ 3 عشروں کی تاریخ کا بدترین زلزلہ قرار دیا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو دیجیے اجازت، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار، اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کی، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔
Thank you.